بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم دوستو، انسان کی نظر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک نظر وہ ہے کہ جس میں انسان وہ چیزیں دیکھے جس چیز کے دیکھنے کی ممانعت ہے، لیکن اپنی نظر کو استعمال کر رہا ہے اسی کام کے لیے، یہ ہوا نظر کو استعمال کرنا گناہوں کے کام میں. اور ایک ہے وہ نظر جس نظر کو آدمی استعمال کرتا ہے عبرت اور نصیحت کے لیے، کہ جو چیز انسان نے دیکھی اس کو دیکھ کر کے فوراً اس نے نصیحت حاصل کی. بہرحال، ایک مسلمان نوجوان جو ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہا ہے جس دور میں باقاعدہ مہم یہ چل رہی ہے کہ اسلام سچا دین نہیں ہے، اس ایسے دور میں اس مسلمان نوجوان کو زندگی گزارنی ہے، تو اس ایسے حالات میں اس کی نظر کیسی ہونی چاہیے؟ جواب ہے، ایسے حالات میں اس مسلمان نوجوان کی نظر ہونی چاہیے کہ وہ حق اور باطل کا فرق کرنے کی ہمت رکھتا ہو، کہ جو چیز باطل ہے وہ باطل ہے، اور اس باطل کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیوں کا اس کو احساس ہو، اور جو حق ہے اس حق کی خوبیوں کا اس کو اندازہ رہے، تاکہ وہ کسی غلطی کا شکار نہ ہو. اس غرض کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ باقاعدہ ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں تقابلی مطالعہ، دو چیزوں کو ملا کر کے پڑھنا، جس کے نتیجے میں اس چیز کی خوبی بھی ہمارے سامنے آئے اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہے اس کی خامی بھی ہمارے سامنے آئے. تو گویا اسلام کا باقی تمام چیزوں کا مقابل میں رکھ کر کے دیکھنا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ یقین آ جائے گا کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں جو باقی جگہوں پر نہیں ہیں. ایک ایک چیز. اب دیکھیے، اسلام نے کھانے پینے کا جو سسٹم کھڑا کیا ہے، باقی مذہب، باقی ازم، باقی سوسائٹیوں کے کھانے پینے کے سسٹم اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک ایک چیز میں فرق آئے گا. اسلام حکم دے گا کہ صاحب آپ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائیں گے، باقی کوئی نہیں کہے گا، اور اگر کوئی کہے گا تو وہ یہ کہیے وہ زمانے کے ٹرامپ کی وجہ سے کہہ رہا ہے، یا ڈاکٹروں کے یا میڈیکل بنیادوں پر کہہ رہا ہے، لیکن ہم کو ہمارا مذہب کہہ رہا ہے، باقی کوئی مذہب نہیں بتائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو جتنی معدے کی سکت ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا، باقی کوئی مذہب نہیں کہے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران تمہیں بار بار اس کا احساس رہنا چاہیے کہ تم خدا کی نعمت استعمال کر رہے ہو، تم خدا کی نعمت استعمال کرو، بار بار یہ اس کا احساس رہنا چاہیے، باقی کوئی مذہب نہیں بتائے گا. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اگر تمہارے ساتھ دوسرا انسان کھانے والا ہو تو اس کی رعایت کرنا، یہ نہیں کہ صاحب میں زیادہ جلدی جلدی کھا جاؤں بعد میں اس کو کم ملے، باقی کوئی مذہب ہم کو یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کیا کہ صاحب دیکھو، کھانا سادہ کھاؤ، اور آج کا سارا میڈیکل بتا رہا ہے کہ جتنا سادہ غذا کھائیں گے اتنے صحت کے لیے مفید ہے، اور جتنی زیادہ روغنی غذائیں، جتنی زیادہ پرتکلف چیزیں بنا بنا کر کھائے جائیں گے اتنا صحت کے لیے مضر ہے. اگر ڈاکٹروں سے پوچھیں گے کہ کشمیر میں کھائے جانے والی غذاؤں میں سب سے زیادہ نقصان دہ غذا کون سی ہے، وہ کھٹ سکیں گے وازوان. اور عام کشمیری سے پوچھیں گے سب سے زیادہ پیاری غذا کون سی ہے، وہ کہے گا یہ. تو اسلام ہمیں پہلے حکم دیتا تھا سادہ غذائیں کھائیے. حضرت نبی علیہ السلام والسلام نے زندگی میں کبھی آٹا چھان کر استعمال نہیں کیا. تو آپ کہتے ہیں نا بھوکا ہوا آٹا استعمال کرائیے، صاحب آپ کے معدے کے لیے مفید ہے، اور جو ہے وہ سپر فائن ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے معدے کی خرابیاں ہو رہی ہیں. غرض یہ کہ کھانے کا سارا نظام ہم سامنے رکھ کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد باقی مذہبوں کو، باقی عزموں کو، باقی سوسائٹیوں کے کھانے کے نظام اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں، تو دل میں یقین آ جانا چاہیے کہ اتنی اچھی تعلیمات تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. صفائی، بعض باقی مذہب والے کیا کہیں گے، صاحب صفائی کرو، دانت صاف کرو، منہ دھو، ختم. لیکن اسلام میں بالکل گندگی کی جو جڑ ہے وہیں سے صفائی شروع کرائی گئی. پیشاب کیا گیا تو استنجا کرنا ہے، دبل پیشاب کرنا ہوا تو کس طرح سے صفائی کرنی ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے مٹی بھی استعمال کرو، پھر پانی بھی استعمال کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ مٹی استعمال کرنے سے انسان کی ان گندی جگہوں کے طرح طرح کے انفیکشن ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ مٹی میں انفیکشن ختم کرنے کی صلاحیت ہے، مٹی سے برتن اس لیے مانجے جاتے ہیں. تو یہ تعلیم تو کسی نے بھی نہیں دی، بلکہ ایک شخص نے تو صرف اسی پر اسلام قبول کیا، کہنے لگا صاحب اسلام میں استنجا ہے، باقی کسی مذہب میں نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان اگر استنجا کرتا ہے تو وہ اپنے مذہب کا حکم پورا کر رہا ہے، اور باقی اگر کوئی آدمی پانی استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنے مذہب کا حکم پورا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مذہب نے اس کو حکم دیا ہی نہیں. باقی انسان اگر کوئی کر رہا ہے یہ تو صاحب مجھے بدبو نہیں آنی چاہیے اس لیے میں پانی استعمال کر رہا ہوں. اور ہمارا کیس وہ نہیں ہے، ہمارا یہ ہے کہ صاحب ہمارا اسلام ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم کو صفائی کرنی ہے. چاہے اس شخص نے اسلام قبول کیا چونکہ وہ میڈیکل پڑھا ہوا تو اس نے کہا تھا پیشاب کی جگہ پر انفیکشن ہونا ہی ہونا ہے اگر ہم پانی استعمال نہیں کریں گے، اور یہ مجھے مذہبی طور پر اس پانی استعمال مجھے کرنا ہے. یہ پانی استعمال کرنے پر ایک ہی مذہب مجھے کریڈٹ دیتا ہے، وہ اسلام ہے، اس سے میں مسلمان ہوتا. صرف اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو استنجا کرنے پر بھی ہم کو ثواب دے رہا ہے، کیونکہ تم آپ نے ہمارا حکم پورا کیا. ناخن صاف کرنے کا باقاعدہ حکم، اور یہ کہنا کیا کہ صاحب نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام نبیوں کا سنت ہے، اس کو اپناؤ، یہ حوالہ دینا تمام نبیوں کی سنت ہے، اور یہ کہہ کر کے پھر اپنانے کا حکم دیا گیا. اور کہا کہ فطرت یہی چاہتی ہے، فطرت یہی چاہتی ہے، اشر من الفطرت، فطرت یہی چاہتی ہے، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے کہ تم ناخن صاف کرو. باقی کو اس کا مطلب ایک مسلمان اگر ناخن صاف کرتا ہے تو اپنے مذہب کو پورا کر رہا ہے، اللہ کے نبی کا حکم پورا کر رہا ہے، باقی مذہب کہاں یہ حکم دے سکتا ہے. نکاح کرنے کا وقت ہے تو نکاح کرنے کا اسلام کا جو سارا نظام ہے وہ، اور باقی مذہب ہوں، باقی ازم ہوں، یا باقی سوسائٹیاں ہوں، ان کا اس کے مقابلے میں رکھ کر کے دیکھیں تو کوئی بھی اس کا مقابل نہیں آ سکے گا. ان کی خرافات ہوں گی، احمقانہ حرکتیں ہوں گی، اور اب نہ جانے کیا کیا ہوگا. لیکن اسلام کا جو اپنا سسٹم ہے، ایک تو ہے رسمیں اس میں پیدا کی گئی، رسموں کے اسلام ذمہ دار نہیں ہے، اسلام تو خود چاہتا ہے رسمیں ختم کرو، لیکن رسموں سے ہٹ کر اسلام کا جو اپنا سسٹم ہے اس میں کیا کہ صاحب ایک طرف سے اسلام اجازت دیتا ہے لڑکے کو کہ تم لڑکی کو دیکھ سکتے ہو، تاکہ یہ رشتہ بیچاروں کا لاڈ ہی نہ بن جائے، کہ کچھ پتا نہیں آپ کے آپ کا نکاح کس سے ہونے والا ہے، کچھ پتا نہیں. ساتھ میں اسلام یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ دیکھنے کی اجازت جو ہے یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم پہلے پارکوں میں گھومو، تم ہوٹلوں میں چکر کاٹتے پھرو اور آرام ہو جاؤ، اس کے بعد جب تمہاری محبت کے جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب تم ڈیسائیڈ کرو صاحب ہمیں نکاح کرنا ہے یا نہیں، یہ بھی اجازت نہیں، یہ تو دوسری انتہا پر پہنچ گئے، تو یہ بھی غلط ہے. اجازت دی دیکھنے کی، اور ایک مرتبہ ملاقات اور اجازت کے بعد اگر ان کا رشتہ آپس میں ہوا تو دونوں طرف سے محبت کی بنیاد پڑ گئی اور ان کے دلوں میں چاہتیں پیدا ہو جائیں گے. لیکن اسلام کہتا ہے دیکھو ملاقات نہیں کرنا، بات ابھی مت کرو آپس میں، جی ہمیں جی چاہتا ہے کہ بہت اچھا جتنا تم تڑپو گے بہت اچھا ہے، یہ تمام ہی بہتر ہے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے دلوں میں محبت کی آگ بڑھتی جائے گی اور یہ محبت کی آگ آگے تم کو نفع دے گی. لیکن اگر تم ملتے رہے، ملاقاتیں چلتی رہیں، پارکوں میں گھومتے رہے، ہوٹلوں میں چکر کاٹتے رہے، بازاروں میں چکر کاٹتے رہے، تو تمہاری محبت کی جو تپش تھی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کے اگلی زندگی جو نکاح کے بعد جو رخصتی کے بعد جو شروع ہونی ویسی نہیں رہے گی. اچھا اتنی باری کیا اسلام میں جی، اور اس کے بعد اگر یہ ملتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اور نہ جانے کیا کیا کرتے رہے، تو اس کے بعد نکاح کے بعد والی زندگی اور رخصتی بعد والی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. تو اسلام نے کہا اسلام جیسی ان جیسی تعلیمات اور کون دے گا. تجارت کرنے کے سلسلے میں اسلام کا جو نظام ہے، کہا صاحب کوئی تاجر کسی کسٹمر کو دھوکہ نہیں دے گا، ہو نہ سمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو کسی کو دھوکہ دے. میرا نام کی چیز نہیں بیچو گے، چیز کچھ اور ہو اور کچھ اور کہہ کر کے ہر چیز نہیں بیچو گے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے نہیں بیچو گے، دھوکہ دے کر کے چیز نہیں بیچو گے، چیز کے غلط فائدہ بتا کر کے نہیں بیچو گے. یہ سارے احکام دیے. اب باقی دنیا کے تمام تجارتوں کا سسٹم سامنے رکھا دیکھا جائے اور اسلام کرنے کا، تو کہیں پارٹی میں بھی نہیں آئے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایسی باتیں جن کا اسلام نے اس دکاندار کو حکم دیا اور ادھر سے خریدار کو حکم دیا کہ دکان سے اترنے سے پہلے اس کے پیمنٹ ادا کر دو, اور اگر تمہیں بعد میں ادا کرنا ہے تو اس سے اجازت لے لو, اور اجازت لینے کے بعد پھر جتنی دیر کے لیے اس نے اجازت دی ہے وقت سے پہلے ادا کر دو, اور اگر نہیں تم ادا کر پا رہے ہو تو پھر دوبارہ مہلت لے لو کہ جی میں آپ کا وقت پر آپ کا پیسہ نہیں دے پاؤں گا, مجھے مہلت دے دیجیے. اس کو حق ہے, وہ انکار کر سکتا ہے نہیں صاحب کوئی مہلت نہیں, میرا پیسہ لا کر دے دیجیے. تو تمہیں چاہے گھر کی چیز بیچنی پڑے مگر وقت پر دے دینا, اور جب وقت پر دو گے جی یہ تو بڑا سخت ہے. کہ ہاں سخت نہیں, یہ تمہارے لیے آسان ہے. آسان کیا ہوگا, جب تم چاہے تمہیں گھر کے برتن بیچنے پڑے, اور برتن بیچنے کے بعد تم نے وقت پر ادا کر دیا اور پھر کہو گنجائش میرے پاس بالکل نہیں تھی, حالات میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا, اسلام ہمیں حکم کرتا ہے وقت پر ادا کر دینا, میرے پاس گنجائش نہیں تھی, میں نے گھر کے بیوی کا زیور بیچا, گھر کے برتن بیچے اور پھر میں نے آپ کا قرض ادا کیا. انہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, گھر نہیں قرضہ وقت پر ادا کرنا چاہیے. اللہ آپ کو برکت. اگلے دن جب پھر جائیں گے دینے کے لیے تو وہ فوراً آپ کو دے دے گا, کیوں, اس کو یقین پیدا ہو گیا کہ وقت پر دیتا ہے. تو یہ جو برتن بیچ کر کے وقت پر قرضہ ادا کرایا گیا, اس کا فائدہ مستقبل میں اسی انسان کو ملنے والا ہے. اور ساتھ میں حکم دیا گیا, اگر تمہیں یہ قرضہ ادا کرنے کی مالی قوت ہے اور پھر بھی تم ادا نہیں کر رہے ہو تو تم ظالم ہو, تو مجھے ظالم بنایا گیا, مت بول کر یہ ظلم. اسے کہا گیا کہ دیکھو اگر یہ تمہیں وقت پر ادا نہیں کر پا رہا ہے, گھرانا نہیں مہلت دے دو اس کو, یہ سوچتے رہو یا اللہ میں اس کو مہلت دے رہا ہوں حالانکہ میرا قرضہ اس کے ذمے ہے, اس امید پر کہ آپ بھی مجھے مہلت دیں گے قیامت کے دن جب میں نیکی پیش نہیں کرتا ہوں. حدیث میں موجود. تو تاجر کو الگ حکم دیا گیا, کسٹمر کو الگ حکم دیا گیا, اوپر کا افسر ہے اس کو حکم دیا گیا, یہ جتنے ماتحت تمہارے ہیں یہ تمہارے ایسے ہیں جیسے گھر کے افراد, تم ان کے سربراہ ہو, تم ان کے ذمہ دار ہو, ان کے حقوق کی رعایت کرنا, ان کو ستاؤ گے نہیں, ان کو پریشان نہیں کرو گے. بالکل مثال کیا دکھائے گی, مثال دکھائے گی جس طرح سے ایک چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت بھی کرتا ہے, ان کو اچھے سے اچھے گھاس بھی کھلانا چاہتا ہے, اس کو پانی بھی پلانا چاہتا ہے, اس کو خطرے سے بھی بچاتا ہے, ان کے رات کی نیند اس کی ہو جائے گی اگر یہ بکری غائب ہے, کتنی محبت اس کو ہوتی ہے. اس نے فرمایا جو بڑا ہے, چاہے وہ دفتر کا افسر ہے, چاہے وہ میونسپلٹی کا افسر ہے, چاہے بلدیے کا افسر ہے, چاہے وہ ٹاؤن ایریا کا افسر ہے, چاہے اس سے بڑی لیول کا, جس لیول کا آدمی بنتا جائے گا اس لیول کی ذمہ داری ڈالتی گئی. اور ہر ایک چرواہا ہے, سب سفر رہیں گے. سفر ہونے کے معنی یہ نہیں کہ توہین کرنی ہے, بلکہ سفر ہونے یعنی چرواہا کہنے کے معنی دراصل ذمہ داری بتانا ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے. بس ایسے تم حضور کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت نبی علیہ السلام جب کوئی مثال دیتے تھے تو آسان سے آسان تر, جو فٹ سمجھ میں آ جائے, فوراً سمجھ میں آ جائے. کیا کہا قرآن نے کہا مرد بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی مرد کے لیے لباس ہے. لباس تو نہیں, وہ بھی انسان ہے, یہ تو شوہر بھی انسان ہے, تو لباس کیسے ہو گئی ہے کہ ہاں لباس ہیں. لباس کا کام کیا ہے, پردہ کرنا. لباس کا کام کیا ہے, آپ کی حفاظت کرنا. لباس کا کام کیا ہے, آپ کے اندر کے عیب چھپانا, آپ کے اندر کے عیب چھپانا. لباس کا آپ کیا کرتے ہیں لباس کے ساتھ, کیونکہ حفاظت کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں لباس کے ساتھ, جی گندا ہو جائے تو فوراً صاف کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ لباس کو محفوظ رکھتے ہیں, تہہ کر کے رکھتے ہیں, ضائع نہیں ہونے دیتے. بس یہی تو سمجھانا تھا تمہیں. کہا یہ تو بہت ساری باتیں اچھی آ گئی. ایک صاحب نے لکھا کیا نا کہتا قرآن نے توہین کی ہے عورتوں کی. کہا کیا توہین کی ہے. کہا قرآن نے عورتوں کو کہا یہ کھیتیاں ہیں, نساؤکم حرثٌ لکم. کہا تو سنیے دام, کھیل والے سے پوچھا کھیل کیسا ہوتا ہے اور وہ کیسے رات رات بھر جاگتا ہے اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے, کیسے تعاون دیا کرتا ہے اور کیسے لڑائی کرتا ہے, حتیٰ کہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اگر کوئی اس کے کھیت میں داخل ہوا. وہ کیسے وہ جو ہے تعاون دیا الگ, پانی کا انتظام الگ, بیج کا انتظام الگ, حفاظت کے لیے الگ, اور گھر الگ طے کرتا ہے. اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کھیت بھائی, یہ سب سمجھانا چاہتا ہے. وہ کھیت ہے تمہارا, اس سے بڑھ کر تمہارا یہ. اور کھیت میں آدمی جاتا ہی اسی لیے تاکہ وہاں سے کچھ حاصل کرے. تو یہ عورتیں تمہارے حوالے کی گئی, ان سے تم کچھ حاصل کرو گے. مطلب کیا, یہ تم کو جنسی تعلقات اگر قائم کرنا ہے تو یہ لذت کی چیز نہیں, اس سے اولاد نکال. جیسے کھیت سے تمہارا اور تمہارے کھیتوں میں جو محنت ہے وہ اسی لیے تاکہ وہاں سے کوئی پیداوار نکلے, وہ کوئی کھیل نہیں ہے. یہ ساری ذمہ داریاں سمجھانے تھی اسے قرآن نے کہا. تو بھارت میں سمجھا یہ رہا تھا کہ اسلام کی ایک ایک چیز کا مقابلہ دوسری چیزوں سے کرانا ہے اور پھر یقین پیدا ہوتا جائے گا. ہمارے کھانے پینے کا نظام اتنا عمدہ باقی کوئی مذہب یہ نہیں بتاتا. ہمارے تجارت کا نظام اتنا عمدہ باقی کوئی مذہب ایسا نہیں بتاتا. ہمارے رشتہ کرنے کا نظام اتنا عمدہ باقی کوئی مذہب ایسا نہیں بتاتا. حوالہ وفات ہو جائے تو اس مردے کو زمین کے حوالے کرنے کا نظام اتنا عمدہ کوئی نہیں ایسا بتاتا. کہتا حکم دیا گیا زیادہ جلدی کرو. کیوں جلدی کرو؟ اسے جلدی کرو گے جتنی دیر کرو گے مردے کے جسم سے بدبو آئے گی. اور کیوں جلدی کرو گے؟ جتنی جلدی کرو گے اس میں لوگ جلدی فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے صاحب، اب کیا کرنا ہے؟ کہ اس کو غسل دو. لیکن غسل کرنے میں یہ نہیں سمجھنا ہے بےچارا مردہ ہے، اگر ادھر گرے گا تو کیا پرواہ ہے، ادھر سے گرے گا تو کیا پرواہ، بے جان تو ہو چکا کہ نہیں، زور سے ہاتھ دینے لگانا. بس یہ سمجھو جیسے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہو جائے گی. تو احترام کے ساتھ، چنانچہ کوئی انسان اپنا غسل اتنا احتیاط کے ساتھ نہیں کرتا جتنے مردے کو احتیاط کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اگر زور سے پانی لگے گا تو سر میں درد ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، ٹھیک، مردہ کو درد بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے غسل کے بارے میں تو بے احتیاط ہو سکتا ہوں، مردے کے غسل کے بارے میں. وجہ کہ میرا اسلام مجھے یہی حکم دیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ کہ صاحب پیدا کرنا، اگر تمہیں اس مردے کے جسم میں کوئی کالے اعتراض چیز نظر آئے کسی کو نہیں بتانا. کہ ہاں کبھی غسل دینے والے جیسے اس کا بار بار گندگی نکل رہی ہے، پھر پانی ڈال رہے ہیں پھر جسم سے گندگی نکل رہی ہے، پھر پانی ڈال رہے ہیں پھر گندگی نکل رہی ہے، حکم ہے ظاہر نہیں کرنا، کسی کو نہیں کہنا. کبھی کوئی غسل دینے والا لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ جی ہم نے اس غسل دینے کے دوران کیا دیکھا. غسل دینا ہے اسی لیے غسل دینے کے دوران حکم دیا گا کہ میں دوران کو غسل نہیں دے گا چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو. کیوں نہیں ہو؟ کہ صاحب شوہر جب غسل دے گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں خیال آئے یہی تو وہ جسم تھا جو کبھی میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، یہ خیال نہیں آنا چاہیے تم نزدیک بھی نہیں جاؤ گے وہاں. جی یہ میری بیوی رہی ہے، میں بدن پر پانی ڈالوں گا کہ نہیں، تمہارے دل میں برا تصور یا وہ پرانی یادیں آ سکتی ہیں، ان پرانی یادوں کا سلسلہ بہت دور تک جائے گا، وہ نامناسب خیال ہوگا. بیوی کو کہا گا نہیں صاحب تمہارا شوہر مر چکا ہے، غسل تم نہیں، غسل اس کا بیٹا دے گا، اس کا باپ دے گا، اس کے بھائی دے گا، تم اس کے جسم کے قریب نہیں جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا دل میں خیال آئے یہی تو وہ بدن تھا جو کبھی مجھ سے نزدیک. باقی مذہب کہاں یہ بارے کیا سکتے. پھر کہا گیا باقاعدہ اللہ کے حوالے سے کرو، اللہ سے دعائیں مانگو. کوئی مذہب نہیں دکھاتا ہے اللہ سے دعائیں مانگو. باقی مذہب کیا کہتے ہیں؟ کہ صاحب مر گیا ہے، دو منٹ کی خاموشی کرو، پارلیمنٹ میں دو منٹ کی خاموش ہے. پھر کیا ہوگا اس مردے کو دو منٹ کی خاموشی سے؟ دو منٹ کیا آپ دو مہینے تک خاموش رہیے، دو منٹ کی خاموشی. کیونکہ اصل میں ہے کیا؟ اگر ہے ہی نہیں کچھ کرنے کے لیے، تو چونکہ کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں اس لیے آخر میں کہا تھا دو منٹ کی خاموشی. اس طرح ہم نے کہا دو منٹ کی خاموشی نہیں، اس کے لیے دعا مانگ کرو تم اور احترام کرو. ٹھیک، اس کے بعد پھر اب احترام کے ساتھ اس کو لے کر کے چلو. باقی کچھ مزہ ڈالے کہتے اس کی ہڈیاں تو ہڈیاں توڑنے کا گھر لے جانے ہیں. کیوں توڑنی ہے؟ کیونکہ وہ جلتا نہیں جلدی. یہاں تک کہ کتاب وہ جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ جلانے والا تیل کس جگہ بدن میں ڈالنا ہے، یہ تو ان کا، ہمارا مذہب یہ کہتا کہ نہیں. کیا کہا؟ کہ لگا صاحب اس کا اچھا کپڑا اس کو استعمال کراؤ. جی بہت اچھا اچھا کپڑا استعمال کرائیں گے. اب سلائی بھی دینی ہے کہ نہیں؟ سلائی ولائی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلنے کا نہ سلنے کا کوئی فائدہ نہیں، پردہ کرنا مقصد. بہت اچھا اس پردہ کرنا نے حکم دیا، بہت مہنگا والا کپڑا نہیں لینا، کیونکہ مہنگا والا کپڑا لگاؤ گے تو وہ کپڑا میں فائدہ دے گا نہیں، پھٹا پڑانا بھی نہیں لگانا، اعتدال وہاں پر بھی رکھا. باقی کوئی مذہب یہ باریکی نہیں رکھتا. اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ، یہاں تک کہا گیا مردے کے پیچھے چلو آگے مت چلو، اور تب تک نیند ہی نیچے بیٹھنا جب تک مردے کو نیچے بٹھائیں گے نہیں، پہلے اس کو پھر بعد میں بیٹھنا. بلکہ یہاں تک کہا گیا جن دو آدمیوں نے مردے کے اس میت کو چلانا شروع کیا ہے دوسروں کو کہا ہر دس قدم کے بعد کندھا بدل دو تم اس سے لے لو، وہاں تھک جائیں گے. ہمارے یہاں جن چار آدمیوں کو اٹھایا قبرستان تک دوسرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. اصل حکم یہ ہے کہ ہم مردے کو کندھا دیں گے دس قدم تک، فوراً دوسرے کو دیں گے، دوسرا دس قدم اس کے بعد ہم فوراً لے لیں گے تاکہ کوئی تھکنے نہ پائے. آگے ورنہ کیا ہوگا؟ آج جو اس کی کندھے کے نیچے لگ گیا وہ کہے گا آج نہ کبھی نہیں اٹھاؤں گا میں. چنانچہ اسی وجہ پر کبھی کبھی صورت حال یہ بنتی ہے کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں پچھلے مردے کو پھنس گیا تھا کسی نے قبرستان تک اٹھایا ہی نہیں، آج وہ پیچھے ہٹے گا، ساتھ میں چہرہ دکھانے کے لیے ساتھ رہے گا لیکن کندھا لینے کے لیے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ بوجھ پڑ گیا اس سے. بوجھ کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ اسلامی تعلیمات معلوم نہیں تھی. غرض یہ کہ ہمارے موت کا سارا سسٹم سارا نظام جب ہم سامنے رکھیں گے اور باقی مذاہب وغیرہ تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام سے زیادہ بہتر تو کوئی بھی نہیں دکھاتا. یہ انسان مر چکا ہے، مرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے۔ ہر قانون میں، ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں مرنے والے کی پراپرٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اسلام سے بہتر تقسیم کا نظام کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان صرف اسی بنیاد پر مسلمان ہوئے ہیں کہ صاحب اسلام میں پراپرٹی کو تقسیم کرنے کا جتنا بہترین نظام اور کسی کے پاس نہیں، اسی بنیاد پر۔ میاں بیوی کے حقوق کیا کیا ہیں، جس طرح سے اسلام نے ان کو طے کر دیا ہے برابر کے حقوق، شوہر کی ذمہ داریاں بیان کی گئی، بیوی کی ذمہ داریاں بیان کی گئی، اس سے زیادہ بہتر کوئی مذہب نہیں بتاتا، اس سے زیادہ بہتر کوئی قانون نہیں بتاتا۔ ٹھیک اسی طرح سے والدین کے ذمے اولاد کے حقوق، اولاد کے ذمے والدین کے حقوق، جس طرح سے اسلام ہم کو سمجھاتا باقی کوئی مذہب نہیں سمجھاتا۔ تو میں سمجھا کیا رہا تھا کہ نظر عبرت پذیر، یعنی ایسی نگاہ پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کی ایک ایک چیز کو باقی تمام چیزوں انسان کے مقابلے میں رکھ کر کے دیکھیں تو ایسا پیدا ہوگا، یہ دولتیں ان کے پاس کہاں ہیں، ہماری ہر چیز ان سے بہتر، برتر، ممتاز، خوبیوں والی۔ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اسلام کے حق ہونے کا انشراح پیدا ہوگا کہ ہم دین حق پر ہیں، اور باقی بیچارے جو ہیں وہ دین حق پر نہیں ہیں، وہ غلط راستوں پر ہیں، ان کے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہیں، ان کے اندر یہ اوصاف نہیں ہیں، خوبی نہیں سکتے۔ باقی کسی مذہب میں نہیں ہے کہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ اور ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھو، اسلام نہیں کہتا ہے۔ کسی مذہب میں نہیں کہا کہ شام کو یہ جو ہے بیت الخلاء لیٹرین جاؤ، ضرورت پوری کرو، پھر استنجا کرو، پھر دانتوں کو صاف کرو، مسواک کر کے پھر سو، یہ ہمارے مذہب نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دانتوں کی ساری بیماریاں جو ہے وہ رات میں لگتی ہیں۔ دن میں تو انسان کا منہ ہزاروں مرتبہ کھلے گا بند ہوگا، ہزاروں مرتبہ کھلے گا بند ہوگا، لیکن رات کے آپ چاہے 6 گھنٹے سوئیں اور چاہے 8 گھنٹے سوئیں، سارا ٹائم آپ کا منہ بند ہے، اور اندر جو کی گیسی سے آ رہی ہیں وہ ساری کے سارے دانتوں کو لگتی ہیں۔ تو اس کا علاج کیا بتایا کہ پہلے دانت کو صاف کرو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد مت سو، بلکہ 2.5-3 گھنٹے کے بعد سو، کیونکہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر سوئیں گے تو ہضم کا نظام جب شروع ہو جائے گا تو گندی ڈکاریں آتی رہیں گی، اور وہ دانت کیونکہ موبائل ہے تو اس کے اثرات آپ کے دانتوں پر پڑیں گے۔ لیکن آپ کا کھانا جب اس کا ہضم کا سلسلہ کافی حد تک ہو چکا ہوگا، اور یوں کہیے آپ کیا ہضم کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً 1/3 گنا ہو چکا ہوگا 2.5-3 گھنٹے میں، تو اس کے بعد سے جب آپ سوئیں گے تو آپ کے معدے سے گندی اور بدبودار ہوا نہیں آگے جو آپ کے دانتوں کو خراب کرے گی، اتنی باریکیاں اسلام میں بتائی گئی۔ فرمایا گیا کہ صاحب جب آپ سوئیں گے تو دائیں کروٹ سوئیں، کیونکہ بائیں کروٹ سوئیں گے تو دل دبا رہے گا۔ فرمایا گیا کہ زیادہ نرم بستر مت بچھاؤ، کیونکہ نرم بستر بچھانے سے آپ کو مزہ تو آئے گا لیکن آپ کے بدن کے لیے ہارڈ بستر ٹھیک ہے، دیکھتے نہیں ہے جب کمر میں درد ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ہارڈ بیڈ استعمال کرو۔ تو آج آپ کہہ رہے ہیں، اسلام تو 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ کہ ایک ہی سانس میں پانی ہے، پانی مت پیو، ایسا ایسا پیو، چونکہ ایک سانس سے پانی پینے سے کبھی سانس گھٹنے کا خطرہ ہے، گڑ گئے پھر پیچھے سے وہ مارنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے وقفے وقفے سے جو پانی اندر جائے گا تو اندر کی گندی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ایسا ایسے باہر نکل آئے گی، لیکن ایٹ اے ٹائم جب اندر پانی اوپر چلا گیا گٹا گٹ کر کے، اور یہاں تک بھی ہے کہ پانی پینے کا اہم ترین مقصد پیاس بجھانا، اور یہ پیاس بجھانے کے لیے اگر آپ نے گٹا گٹ سارا گلاس پی لیا اور منہ میں نہیں لگا سیدھے نیچے پیٹنے پہنچا تو ایسا امکان ہے کہ آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ پیاس کا احساس جو ہے وہ منہ کے اندر ہوتا ہے اور وہ یوں کا توں رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں کیا حکم دیا گیا، اگر تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہے، تھکے ہوئے ہو، سخت گرمی ہے تو پانی فوراً مت پیو، تم پہلے کنبی کرو، دانتوں کو صاف کرو، تمہارے منہ کے اندر وہ جو لزوجت ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو، جو تھوک جمع ہوا ہے اس تھوک کو پہلے صاف کرو، اور تھوک کا صاف کرنے کے بعد اب آپ تھوڑا سا پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ ہاں جی، کہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ایک ایک چیز باقی مذہبوں کے مقابلے میں رکھ رکھ کر کے دیکھیں، پڑھے لکھے انسان ہیں تو بصیرت پیدا ہو جائے گی، ایمان پختہ ہو جائے گا، یہ چیز باقی مذہب نہیں بتا سکتے، یہ تعلیم دوسرا دین نہیں دے سکتا، ایک ایک چیز۔ اور سب سے آخر میں پھر ایک مسلمان کی زندگی کے ہر ہر چیز کے لیے ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے، باقی کسی مذہب میں یہ ہے نہیں۔ باقی مذہب کہیں گے جیسی تمہاری مرضی ویسے کرو، جو تمہاری مرضی ویسے کرو، یہ جو آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ پرائیویٹ معاملہ کیوں کہنا پڑتا ہے، یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا مذہب ہے ہی پرائیویٹ، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ، ہمارا مذہب پرائیویٹ معاملہ نہیں، ہمارا مذہب میرا مذہب ہر وقت میرے ساتھ ہے اور ہر وقت مجھے گائیڈ کر رہا ہے، اسیڈ ہونے کا خطرہ ہے بچ گیا، الحمدللہ مزہ پر ہے. تو ہم نے اور ہم نے کسی دردناک منظر کو دیکھا، یا اللہ تیرا شکر ہم بچ گئے الحمدللہ. ٹھیک، ہم نے برا منظر دیکھا، ہم نے زبان سے کہا استغفر اللہ. ہم یعنی اسلام ہمیں یہ بتاتا کہ تمہاری ہر ہر چیز عبادت ہے، حتیٰ کہ تمہارا بیت الخلاء لیٹرین جانا بھی عبادت ہے، اس پر بھی ہم تمہیں ثواب دیں گے. تو میرا مذہب مجھے کہتا تمہاری ساری زندگی، تمہارا سونا بھی میری عبادت ہے، بس صرف ارادہ کرنا سونا تو ہے ہی، اس لیے کہ میں سوؤں گا کیوں سونا ہے کہ سب نیند آ رہی ہے. ہاں سب نیند آ رہی ہے اس لیے سونا، یہ تو جانور بھی سوتے ہیں. اور کیوں سونا ہے کہ سب، اس لیے کہ خدا کا حکم ہے، بس یہ سونا عبادت بن گیا. اور سونا ہے خدا کا حکم ہے اس لیے میں سو رہا ہوں، نیند بھی آ رہی ہے. تو خدا کا حکم، خدا نے حکم دیا، نیند بھی آ رہی ہے، میرا جی بھی چاہتا ہے سوؤں، خدا نے اجازت بھی دی، تو میں اس لیے نہیں سو رہا ہوں، میرا جسم چاہتا ہے میں اس لیے سو رہا ہوں، خدا کا حکم، اس میں ضمن میں میری ضرورت پوری ہو جائے گی. غرض یہ کہ اس اینگل سے دیکھیں گے تو یہ جسمانی ضرورت ہے، اور اس اینگل سے دیکھیں گے تو یہ عبادت بنتی ہے، اور یہ سارا ہم کو اسلام سمجھاتا ہے. تو بزرگوں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کے نوجوان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کی ایک ایک چیز کو باقی مذہبوں کے سامنے رکھ کر کے دیکھے، اور جب وہ دیکھنے لگے گا تو کیا ہوگا، ایک طرح سے اس کو اسلام پڑھنا ہوگا تاکہ اسے پتہ چل جائے اسلام کہتا کیا ہے، اور ادھر سے ان کو بھی سمجھنا ہوگا. اس تقابلی مطالعے، اس کمپلیٹیو مطالعے کے نتیجے میں اسلام کی بصیرت پیدا ہو جائے گی، اور حقانیت کا احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنے اچھے دین پر ہیں، باقی مذہب میں تو یہ سب نہیں ملنے والا. اس لیے قرآن نے کہا اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آتا مجھے ہر چیز قبول نہیں ہوگا، اور غیر الاسلام دین سارا اقبال دین میں ہر چیز قبول نہیں کروں گا. اس لیے قرآن نے کہا ان دین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اسلام ہی ہے. اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دین کے آنے کے بعد اب کسی کا دین نہیں چلے گا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہوتے تو ان کو بھی یہی ماننا پڑتا، ان کو بھی کوئی گنجائش نہیں سوائے اس کے کہ میرے دین کے مطابق چلیں وہ، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. آج کا یہودی، آج کا نصرانی، اگر نصرانی یہودیت کی طرف مسلمان کو دعوت دیتا ہے تو بچارہ وہ کیا ہے، وہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ اب دین وہی ہے، جو اس نبی کی طرف دعوت دینا تو مطلب ہے ہی نہیں، جو برابر کا مجمع بن گیا، ان کے پاس نہ اعمال، نہ عبادات، نہ معاملات، نہ کچھ بھی نہیں. اب ان کے یہاں کیا ہے، کچھ رسمیں ہیں، کچھ کسٹم جو چلی آ رہی ہیں، کچھ روایتیں ہیں، بس وہ جو چلی آ رہی ہے اسی کے مجمع کا نام مذہب بن گیا ہے، اور اس میں ایڈ ہوتا رہے گا. آپ کو نیا فیشن نکلا وہ بھی اس میں ایڈ ہوتا رہے گا، اسی کا نام مجموع. لیکن ہمارا ایسا سسٹم نہیں، ہماری کوئی روایت نہیں، ہم تو کے ساتھ جو ہمارے نبی نے کہا وہاں کا تعلیم کے ساتھ اصول کے ساتھ بیان کیا وہ ہے مذہب. تو ہمارا مذہب حقیقی مذہب ہے، اور باقی مذاہب مذاہب ہی نہیں ہے. یہ احساس مسلمانوں کو رہنا چاہیے ہر وقت، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم کوئی عمل کریں گے تو یہ سوچ کر کہیں گے ہم دینی حق پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مسجدوں میں آج کل اہتمام کے ساتھ چندہ جمع کیا جاتا ہے، اور مقرر کر کے 100 روپے یا 50 روپے ہر فرد سے وصول کیا جاتا ہے، شریعت کی روسی جائز ہے درست ہے یا نہیں؟ چندہ وصول کرنا اسلام نے جائز رکھا ہے، لیکن چندہ کرنے کے اصول بھی اسلام نے مقرر کیے ہیں. ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ چندہ اس طرح سے نہیں کیا جائے گا کہ چندہ دینے والا چہرے کو دیکھ کر کے زیادہ چندہ دے. کیا مطلب؟ مسجد والے یا کسی چندہ کی کا کام، چندے کے ذریعے سے کسی ادارے کو چلانے والے کیا کہتے ہیں، ذرا زٹ زٹ نہیں لوں، تاکہ دینے والے جو ہیں وہ ان بڑوں کو دیکھ کر کے زیادہ دیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے گئے بچے تو پھر نہیں دیں گے، پھر کم ہی دیں گے. تو وہ چندہ جو چہروں کو دیکھ کر کے دیا جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت کے نتیجے میں اس سے زیادہ چندہ وصول کر رہا ہوں، یہ چندہ صحیح نہیں ہے، مشکوک چندہ ہے. تو پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی شخصیت کا استعمال نہ کریں. دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم غلط پریشر نہ ڈالیں. یہ غلط پریشر کیا ہے؟ آپ کو دینا ہے منتھلی، وہ کہتا ہے میری گنجائش نہیں ہے، نہیں دے رہا، نہیں ہم نہیں مانیں گے، خدا چنے والی اصول. یہ جو ہم اصرار کر رہے ہیں اور پھر اس کا 100 روپے مانگا رہے ہیں، اصرار کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ چندہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اور عبادت بھی نفلی ہے، اور نفلی عبادت دل کی رضا پر موقوف ہے. نہیں نہیں آپ کو چند 10 رکعتیں نفلیں پڑھنی پڑیں گی، ہم نہیں اصرار کر سکتے کسی کے ساتھ، ترغیب تو دے سکتے ہیں، اصرار نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی ہم یہ تو کہتے ہیں زکات کو دینی ہی دینی ہوگی، لیکن زکات سے ہٹ کر کے جب ہم چندہ مانگیں گے تو پرشر نہیں ڈال سکتے. بس اس اصول کے نتیجے، دوسرا میں نے اصول حل کیا، اس اصول کے نتیجے میں یہ بات طے ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں سسٹم ہے کہ چند ذمہ دار ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر نفرت پھر چولت کیا سکے وہ ہاتھ رکھے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہر چولہے والے کو 100 روپیہ، ہر چولہے والے کو 50 روپیہ طے کرنا ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں ہیں، یہ وجہ خرابی ہے۔ جیسے ہم نے بار بار یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرنے والوں سے کہا کہ یہ کرایہ رکھنے کا اصول ذرا ہم کو سمجھاؤ، ہے کیا وہ؟ تو کہتے ہیں جی تمہارا سوال ہی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، یعنی یہ سوال ہی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم تو پوچھے یار کرایہ رکھنے کا اصول ہمیں سمجھاؤ۔ وہ کہتے ہیں سوال ہی سر، اب ان کو سمجھاتے ہیں سوال ہم دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو گاڑی کی چھت پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی ہے جو گاڑی کے اندر لٹکا ہوا ہے، تیسرا آدمی ہوا ہے کہ جو سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تینوں سے کرایہ آپ ایک وصول کرتے ہیں یا الگ الگ؟ الگ، ایک ہی۔ کہتا ہے یہ تینوں جو ایک ہی قسم کا کرایہ وصول کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی گاڑی سے تینوں کے ساتھ تین الگ الگ سلوک کیے ہیں۔ سیٹ پر بیٹھے ہوئے انسان کا جتنا کرایہ اتنا کرایہ اس چھت پر بیٹھے ہوئے انسان سے کیسے وصول کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو تین کیٹیگری کرنی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں وہیں کچھ سنیاسی ہوتا، بس یہ ہوئی یہی کہ سر یہ محلے میں ایک انسان جو ہے اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے، خرچہ بہت زیادہ، دوسرا آدمی وہ ہے جس کی آمدنی بہت زیادہ خرچہ بہت کم، تیسرا آدمی وہ ہے جس کی آمدنی بہت کم خرچہ بہت زیادہ۔ ہم نے کہا ہر پھر چوڑ کے آدمی ہاتھ رکھی کہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہوا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کی آمدنی بہت اکثر ہے، ایک ہی بیٹا وہ بھی باہر کے ملک میں، بس بڑھیا دو حساب ہے، 30-40 ہزار روپے تنخواہ ہے، ہمیں کہا ہاتھ روپی دے اسے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ بےچارا ریڑے پر سبزیاں بیچ رہا ہے، وہ بھی اس سے محلے میں رہتا ہے، اس سے بھی 100 روپے دے رہے ہیں، اس کے 5 بچے ہیں، 2 بوڑھے والدین ہیں اور بیوی بیمار ہے، اور بےچارا ریڑے پر سبزیاں بیچ رہا ہے، ہم نے کہا اس کو بھی 100 روپے دے دو، یہ کیسے انصاف ہو؟ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے آپ کھڑا ہو کر کے اللہ کے انصاف کی سبیلا کی خوب ترغیب دو، اور خوب ترغیب دینے کے بعد کہیں جن صاحب کو جو چندہ دینا ہو وہ خود رجسٹر میں لکھوا دیں، میں اتنا چندہ دیا کروں گا ہر مہینے میں۔ ہر آدمی اپنی مالی وسعت، اپنی گنجائش اور اپنے دل کے جذبے کو سامنے رکھ کر کے اس کے بعد اتنی مقدار میں چندہ دے گا تو صحیح ہے، اور یہاں سے یہ جو طے کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ انکم ٹیکس کی رقم زکات کی رقم میں مجرا ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ انکم ٹیکس زکات کی رقم میں ہرگز مجرا نہیں ہوگی، اور مجرا نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ کیا انکم ٹیکس جب آپ دیں گے تو یہ کن کو جاتا ہے؟ گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ کا یہ رقم یہ کہاں پر خرچ ہوگی؟ واللہ اعلم کہاں خرچ ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے خرافات میں خرچ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی گاڑیوں کے چکر کاٹنے میں تیل میں لگ جائے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کی رشوت کی جیب میں چلا جائے، کیونکہ سب وہاں جھوٹا بل نکالا گیا اور وہ بل جیب میں ڈالا گیا اور وہ ہمارا انکم ٹیکس تھا۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ انکم ٹیکس کے خرچے کہاں کہاں ہو رہے ہیں، تب ہم کیسے تصور کریں گے کہ سب زکات وہاں لگ جائے گی؟ ہر چیز نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، انکم ٹیکس میں رقم دینا کوئی عبادت نہیں ہے، جبکہ زکات دینا چاہیے عبادت ہے، تو ٹیکس میں عبادت کا تصور ہی نہیں ہے اور زکات میں عبادت کا تصور ہے، اس لیے زکات بار انکم ٹیکس میں مجرا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان کے بعد مالی وسعت ہے، اس کو زکات بھی دینی ہوگی اور انکم ٹیکس بھی دینا ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سودی رقم ہے، مثلا بینک میں آپ کا پیسہ ہے اور وہاں سود آ رہا ہے، تو وہ سود لے لیجئے، اور لینے کے بعد پھر انکم ٹیکس کی جگہ وہ سود دے سکتے ہیں، کیونکہ انکم ٹیکس غیر شرعی ٹیکس ہے، شریعت نے آپ کے ذمہ یہ لازم نہیں کیا ہے۔ تو غیر شرعی ٹیکسز میں سود کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بھائی کے پاس سود کی رقم ہو اور وہ اپنا خرچہ نہیں اپنے، تو اس کو دے سکتے ہیں جو انکم ٹیکس میں دے سکتا ہے۔ تو وہاں طے ہے کہ انکم ٹیکس میں سود کی رقم ادا نہیں کی جا سکتی۔ کیا کھانا؟ یہ چندہ امام صاحب کے لیے عید میں جمع کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ صاحب امام صاحب کے لیے عید کے دن چندہ جمع کرنا یہ ہمارے یہاں کشمیر میں رواج ہے، اصول نہیں ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ امام کے صاحب کے ساتھ آپ طے کیجئے۔ کیا طے کیجئے؟ کہ امام صاحب آپ جب تنخواہ نماز پڑھائیں گے تو ہم ماہانہ کتنا آپ کی خدمت میں وظیفہ پیش کریں گے۔ جتنا امام صاحب کے ذمہ ماہانہ وظیفہ طے ہوگا، جتنا، بس وہ وظیفہ مسجد والوں کی ذمہ داری کی ادا کریں، اور اس کے بعد پھر عید کے موقع پر جب لوگ امام صاحب کو کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے منتظمین مسجد کے لوگوں سے کہیں صاحب یہ امام صاحب پورے سال ہماری خدمت کرتا رہا ہے، نماز پڑھاتا رہا، اس کی مالی پوزیشن کمزور ہے، اور جو کچھ اس کی آمدنی اب ہم سب کے سامنے ہے، تو جس طرح سے آپ اپنے گھروں کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں روپے کے کھانے پینے اور دوسری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، اپنی خوشی سے اس امام صاحب کی خدمت میں بھی حدیہ پیش کر دینا تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہر شخص ذاتی طور پر امام صاحب سے تعلق قائم ہوگا. ذاتی طور پر امام صاحب کی خدمت کے جی میری طرف سے آپ کو عیدی آنا ہے تو عیدی آنا. اور اس کے مقابلے میں جب ہم مہم بنا کر کے چندہ جمع کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ دینا نہیں چاہتے, کچھ لوگوں کی بھاری پوزیشن کم ہوتی ہے, کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں, تو زیادہ بہتر طریقہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا. نیت ہاں صحیح ہے, بہت اچھا. یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اللہ کے احکام کے پورا کرنے کی نیت کرتے ہیں تو یہ ایک ہی بار نیت کرنی ہے یا ہر بار؟ کل کا نہیں, یہ تو صاحب ہر نیا کام کے شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. ہر نیا کام, مثلا ہم جیسے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں تو ہمیں نیت کرنی ہوگی نا ہم سنت پڑھ رہے ہیں, پھر سنت سے جب فارغ ہو گئے تو ہم کو تو نیت کرنی ہوگی نا ہم اپنا فرض پڑھ رہے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے جب ہم تجارت کرنے کے لیے نکلیں گے تو پہلے کہ کیوں میں جا رہا ہوں تجارت کرنے کے لیے, کہ پیسہ آئے گا ہم ترقی کریں گے, ایک نیت یہ ہے. کیوں ہم تجارت کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ تجارت کرنا نبیوں کی سنت ہے, یہ بیوی بچے میرے ذمے ہیں, مجھے ان کو کھلانا پلانا ہے اور ان کو حلال کھلانا ہے, اور حلال کھلانے کا میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے, اس لیے میں تجارت کرنے جاؤں گا. اور تجارت کرنے جاؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کماؤ اور کھاؤ اور کھلاؤ. اللہ نے حکم دیا ہے جو تم کما رہے ہو وہ اللہ کے راستے میں, تو کمانا ہے مجھے, کمانا ہے مجھے, اس لیے میں جا رہا ہوں. تو کہ میں خدا کے حکم کو کی وجہ سے کمانے جا رہا ہوں, ورنہ اگر نہیں بھی جانا تب بھی شاید مہینے بھر کا خرچہ تو گھر پہ چلی جاتا, لیکن بارہ خدا کا حکم پورا. تو ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے یہ تصور کرنا کہ یہ خدا کا حکم اس لیے میں پورا کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی سوچنا کہ یہ خدا کا حکم پورا کروں گا میں جس طرح سے خدا نے مجھے اجازت دی, اس سے باہر نہیں نکلوں گا, اس سے باہر نہیں نکلوں گا. یعنی میں اس کی مثال بتاتا ہوں. دوسری مثال, دیکھ لاتا یہ چاہتا ہے کہ میں لمبے بال رکھوں. کیوں چاہتے ہیں آپ؟ یہ فیشن ہے, تو اس کا آپ فیشن پورا کر رہے ہیں. یہی چاہتا ہے جی میں اس لیے رکھوں گا کیونکہ سنت ہے. تو آپ کو سنت کا ثواب ذمن میں وہ چیز ہو گئی, لیکن اس رکھنے میں آپ کو سنت کا ثواب مل گیا. ایک لڑکا یہ چاہتا ہے کیا کہ صاحب میں داڑھی رکھوں گا. کیوں؟ کہنا کہ آج کے کوئی نیا فیشن نکلا ہے داڑھی رکھنے کا, تو آپ فیشن پورا کر رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی نیت رکھتا ہے کہ صاحب میں سنت رسول پورا کر رہا ہوں, ایک آدمی بیڈ پر سو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں نے کہا, تو یہ تو علاج کی وجہ سے سو رہا ہے. لیکن اگر یہی سخت بیڈ پر سوتا کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے, تو یہ عبادت بن جائے گا. غیر دیکھیے اپنی نیت کے نتیجے میں ہم وہ کام جو عبادت نہیں ہے اس کام کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. گھر گئے, چھوٹا بھائی آیا, چھوٹی بہن آئی, بیٹا آیا, آپ نے اس کو گود اٹھایا, جی چاہتا تھا وہ گائے لگائے, دو چار ٹیڑھی باتیں کریں جیسے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, ٹیڑھی میڑھی منہ کر کے بات کرتے ہیں, بہت اچھا. اور صاحب آپ نے اس کا بہت مان لیا. کیوں لیا؟ کیونکہ جی چاہتا تھا. اس کے ساتھ ہی اگر آپ نیت کریں گے کیا کہ صاحب بچے کو گود میں اٹھاؤں گا کیونکہ ہمارے نبی نے بچے کو گود میں اٹھایا, اس کو میں بوسا دوں گا کیونکہ ہمارے نبی نے بچے کو بوسا دیا ہے, تو یہ آپ کا یہ بوسا اور یہ سارا کیا ہماری عبادت بن گیا. تو ایک ایسے کام کو جو بظاہر عبادت ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر ایک شخص نے نجی تعلقات قائم کیا اپنی اہلیہ کے ساتھ کہ اس لیے کہ اللہ نے جائز ذریعے سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی مجھے اجازت دی ہے, اور اگر مجھے ضرورت نہیں تو کم سے کم اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے میں یہ کروں گا, تو یہ نجی تعلقات قائم کرنا بھی عبادت ہے. چنانچہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عبادت کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں, آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص میاں بیوی جب آپ نے اپنے تعلقات قائم کرتا تو ثواب ملتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنی نفس کی خواہش پوری کرتے ہیں تو ثواب کیسے ہوا؟ حضور نے فرمایا اگر وہ نفس کی خواہش غلط جگہ پر پورے کرے تب, انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو گناہ ہوگا. جب جائے جگہ پر پوری کر رہا تو ثواب ہوگا. تو اپنی اچھی نیت کے نتیجے میں ہم وہ کام جو کوئی نیکی کا کام نہیں وہ بھی عبادت بن جائے گا. اب رہے جتنی مرتبہ آپ نیت کریں گے تو آپ اپنے خیالات سے اللہ کے ساتھ مربوط ہو رہے ہیں, آپ اپنے تصورات کے ساتھ اللہ کے ساتھ مربوط ہو رہے ہیں. بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس نے یہ کام بھی کیا میرے لیے, یہ کام بھی اس نے کیا میرے لیے. یہ میرے لیے کا تصور میں اگر کشمیری زبان میں سمجھانا چاہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے یہاں جب کوئی نازک مہمان آتا ہے اور آپ اپنی بڑی محبت کے ساتھ اسے کھلاتے ہیں اور کھلا کر کے سہرا کر چکے ہیں, اخیر میں پھر کہتا ہے اچھا یہ وہ میاں نہیں موت, حالانکہ اس کو تو گنجائش نہیں ہوئی آپ, لیکن ابھی جو کہتے ہیں اور یہ اس جملے کے نتیجے میں کبھی وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ صاحب گنجائش تو تھی نہیں مگر بس آپ کی وجہ سے لے رہا ہوں, یا یہ میاں نہیں موت. جب ہم ہر چیز کریں گے خدا چائے نہیں موت, تو اس سے زیادہ بہتر ہو کوئی نہیں. بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ آپ نے کیا کیوں؟ مجھے خوش کرنے کے لیے کسی اور کو؟ اسی لیے ریا کو بہت بری نظروں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا جاتا ہے. ہرگز گیا نہیں ہے کہ صاحب وہ شرک مجھے پسند نہیں, جس میں کسی اور کو خوش کرنا ہے وہ تو ہرگز پسند نہیں. تو ہر کام جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس کی وہ عبادت بن جاتی ہے. تخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا اور کہنا کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں رکھتا, اور کیا کسی صورت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ یعنی صاحب تخنوں کے نیچے کپڑا رکھنا اور خود ہی یہ فیصلہ کرنا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے, یہ تو سیدھی بات ہے کہ اگر مجھے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ میرے اندر شوگر ہے یا نہیں تو میں تو خود فیصلہ کر نہیں سکتا. اور اگر مجھے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ صاحب مجھے پریشر کے لیول میری کیا ہے تو میں تو خود اپنا فیصلہ کر نہیں سکتا. اور اسی طرح سے جہاں طرح طرح کے وہ ٹیسٹ جو لباسوں میں ہوتے ہیں اور وہاں کے رپورٹ مجھے ماننی ہے, وہ سارے ٹیسٹ میں اپنا خود کر نہیں سکتا. بس ٹھیک اسی طرح سے کون سی روحانی بیماری میرے اندر کتنی ہے اور ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ میں خود نہیں کر سکتا. میرا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سمجھوں گا میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے مگر ہوگا, ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے اندر فضول خرچی نہیں ہے مگر ہوگی, اور ایسا ہو سکتا ہے میں کنجوس نہیں ہوں مگر ہوں. یہ تو جیسے جسمانی ڈاکٹر الگ ہوا کرتے ہیں ایسے روحانی ڈاکٹر بھی الگ ہوا کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھ کر انہوں نے لکھا یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی عاجزی کے روپ میں تکبر کرتا ہے, عاجزی کے روپ میں تکبر کرتا ہے. کیا ایک آدمی ہے وہ دروازے پر بیٹھا, کیوں بیٹھا دروازے پر؟ سارے لوگوں نے کہیں گا آپ یہاں دروازے آپ اوپر آ جائیے, اس انتظار میں ہے وہ آ کر بیٹھا. جناب آپ وہاں آپ نے یہ کیا کیا, آپ اوپر آ جائیے. نہیں نہیں میں کہاں اس قابل نہیں, جناب آپ کیوں اس قابل نہیں ہے, آپ تو موقع آتی آپ آ جائیے, ہے تو سے جواب. یہی سننے کا انتظار تھا اسے. تو یہ جو آج اس نے کی ہے یہ اس لیے میں ہوں تو بڑا مگر ان سے نہیں کہہ رہا ہے میں بڑا ہوں, اور پتا بھی چلا اسے. سارے دباؤ سے کہتا ہے بگوس نابکار انسان, وہ کیا بات. اب اگر دوسرا انسان دیکھیں گے ہاں واقعی آپ نابکار انسان ہے تو چہرہ اتر جائے گا. تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نابکار انسان ہوں وہی تو ہم نے بھی کہا آپ کو, تو آپ کا چہرہ کیوں اتر گیا؟ کہہ گیا یہ میں عجیب کا صحیح میں تو گیا چلتا نہیں کہ نابکار جو ہے یہ صرف افواہ تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خاکسار اور فدوی اور احکار اور نابکار اور تابے دار سب کہیں گے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ تو دوسرا بتاتا ہے کہ توازو ہے یا نہیں, دوسرا بتا سکتا ہے کہ توازو ہے یا نہیں. تو اس لیے توازو کہاں ہے, تکبر کہاں ہے, فضول خرچی کہاں ہے؟ کہہ رہا صاحب میں تو فضول خرچی نہیں کرتا. اچھا صاحب فضول خرچی نہیں کرتے ہیں, اور یہ جو 100 روپے کا کام آپ نے بھیجا ہے یہ کون سے مد میں آیا ہے؟ کیا کر فضول خرچی, ٹھیک ہے صاحب فضول خرچی کچھ نہیں کی, 50 روپے کا کار چھپا ہے دلّی, کار کا کام کیا ہے آپ کو اس طرح دینا, سارا دن ہماری مسند رسیدی ہے سارا دن بارات میں, یہ تو یہ فون پر بھی ہو سکتا ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے تو فورس سے کاغذ تبھی یہی کام ہو جائے گا. لیکن اس کے مقابلے جب آپ نے 50 سے 100 روپے کا کام چھپا ہے یہی تو ہے فضول خرچی, اور کہہ رہا ہے میرے اندر فضول خرچی نہیں, ٹھیک ہے نا فضول خرچی نہیں ہے. کتنے جگہ کر رکھے ہیں, کل کے 3-4 ہیں, اب کل ہے تم سے میں پرہیز کے مطلب نیا کام ہے ہم, یہ بھی تو فضول خرچی. اب وہ کتنے ہیں کہ ہم لوگ 5-7 بوٹ ہیں اگر نیا سٹائل کر لینا ہے مگر فضول خرچی نہیں ہے, کر رہا ہے فضول خرچی, کہتا ہے فضول خرچی نہیں ہے. دراصل بیماریوں کا خود علاج کرنا یہ آسان نہیں ہے, بلکہ ان کا تو ان کی تصویر کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کبھی آدمی سمجھے گا میں بیمار نہیں ہوں مگر ہو کتنا بیمار ہوتا ہے. میں سری نگر میں پچھلے 7 سالوں سے رہ رہا ہوں, اور میرا یہاں پر گھر 90 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے, اور میرا ارادہ صرف 12-14 دن یہاں ٹھہرنے کا ہوتا ہے, مجھے قسم نماز پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ جواب, جس آدمی کا حال یہ ہو کہ وہ اکثر شہر میں رہتا ہے اور 12-14 رہتا ہے, بلا شبہ وہ مسافر ہی ہے, اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے گا تو قصر ہی کرے گا. لیکن اس آدمی کو ساتھ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں اکیلا نماز پڑھتا رہوں گا تو قصر کرتا رہوں گا, اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ امام کی اقتدار میں وہ پوری نماز پڑھ پائیں. لیکن تنہا جب نماز پڑھیں گے تو وہ قصر ہی پڑھیں گے, کیونکہ قصر کے بارے میں طے ہے یہ کہ قصر پڑھنا حکم ہے, یہ کنسیشن نہیں ہے. کنسیشن اگر ہوتی تو ہماری مرضی تھی, ہم لیں کنسیشن یا نہ, یہ تو حکم ہے, اسے قصر کرنا ہوگا. قصر کرنے کا مطلب ہوتا ہے فرض نماز کو 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا. لیکن سننا چھوڑنا نہیں ہے, سننا چھوڑنے کی ایک جگہ اجازت ہوتی ہے, جب آدمی سفر میں ہو, چل رہا ہو, گاڑیاں چل رہی ہیں, یا تھکاوٹ ہے. مطلب فرض کیجیے آپ یہاں سے جموں جا رہے تھے, راستے میں دوپہر کو گاڑی رک گئی, دوسرے لوگ کھانا کھانے لگ گئے, آپ نے سوچا یار آدھا گھنٹہ کل ہے تو آدھے گھنٹے میں مجھے نمازیں پڑھنی ہے. اب اگر آپ ظہر کی لمبی والی نماز پڑھنے لگیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گاڑی والا شور مچائے. ویسے بھی یہ المناک صورتحال سامنے آتی رہتی ہے کہ اگر غیر مسلم ڈرائیور سے کہیں گے گاڑی روکو ہمیں نماز پڑھنے دو, وہ جی بالکل بالکل, اور اگر مسلمان ڈرائیور سے کہیں گے وہ نہیں روکے گا. بلکہ طنز بھی کرے گا جواب میں, کہتا ہے بھائی صاحب نماز سارا سوچ معاف, اپنی فصلیں سناتے ہیں, کھانا گلا معاف نہیں ہے, خرافات معاف نہیں ہے, نماز معاف ہے, تو اپنے رجے کو سنائیں گے. آگے بڑھ کے کھانے کے لیے چاہے تو ہمیں اندر رکنا پڑے, نماز کے لیے رکنے نہیں رہے گا, اور ہوگا مطلب یعنی ہم نے بارہا تجربہ کیا, غیر مطلب ڈرائیور سے نماز سبق مانگو, اس نے فوراً کہ جی بالکل پڑھوا, کہاں پڑھنی ہے, جہاں آپ کہو گے وہیں میں رکوں گا گاڑی, اور مطلب ڈرائیور سے جب کہتے ہیں وہ وہاں سے کرنے لگتا ہے, کیونکہ دین اپنے گھر میں ہے, جو مرضی تو کرو. غیر مسلم نے کھانے کعبہ کی طرح پیشاب کیا تو شور مت ہے, وہ ڈر گیا, جی معافی دے دو مجھے پتا نہیں تھا آپ کا قبلہ ادھر ہے, اور اگر یہ مسلمان خود کرتا ہے تو قبلہ کی طرح پیشاب, اس نے آ کر کہا جناب یہ کیا کر رہا ہے, کہنا قبلہ ہمارا اپنا ہی ہے, آپ کون ہو بیچ میں دخل دینے والے, حالانکہ حکم دیا تھا مسلمان کو کہ تم بیت الخلاء کھانے کعبہ کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنا, کھانے کعبہ کی طرف منہ بھی نہیں کرنا, اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروا, جب تم بیت الخلاء جاؤ گے تو منہ بھی نہیں کرنا قبلے کی طرف اور پیٹ بھی نہیں کرنا. تو غالبا میں سمجھا رہا تھا کہ یہ جو سنتیں ہیں کہ ایسے سفر میں چھوڑ دینی ہیں, جب وہ پہنچ گیا تھکاوٹ ہے, ہمت نہیں ہے, فرض پڑھنے کی بھی ہمت نہیں, تو وہاں آپ تھکے ہوئے ہیں, فرض آپ ضرور پڑھ لیں, دو رکعت پڑھنی ہے, سنت معاف. لیکن جموں بیٹھ گیا, چودہ دن بیٹھنا ہے ہوٹل میں یا دوست کے پاس, کھا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کہہ رہے صاحب میں مسافر ہوں میں سنت کیوں پڑھوں گا, تو اب آپ کو سنت پڑھنی چاہیے, کیونکہ سنت پڑھنا جو ہے وہ سنت چھوڑنا کنسیشن ہے, آرڈر نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے کنسیشن نہیں لینا چاہیے, کیونکہ کنسیشن جس طرح حال میں مجھے شریعت نے دی ہے اس طرح کا حال میں نے میں اطمینان کے ساتھ ہوں, گھر میں جیسے آپ نے گھر میں ہوں ویسے, تو بہرحال وہاں پر سنتیں پڑھ لینی چاہیے, اور اگر چھوڑ دی تو صاحب آپ اپنے سفر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر کوئی اچھا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, السلام علیکم.